الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الذين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نماز کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ نجاسات و مطہرات کا بیان کیا جا رہا تھا، ساتھی ہو رہی تھی کہ حالت نماز میں ہر انسان کے لیے اپنے جسم اور لباس کو پاک کرنا واجب ہے. صرف 6 ایسے مقامات ہیں جہاں اسلام نے اس مسئلے میں رعایت دی ہے، اور یہ اجازت دی ہے کہ ان 6 مقامات پر نجس جسم اور نجس لباس کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان 6 میں سے 4 کا بیان ماہ رمضان سے قبل شعبان اور رجب کی گفتگو میں ہو چکا ہے. 5ویں چیز کا بیان پچھلی دفعہ شروع ہوا تھا اور تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. تو وہ 5ویں چیز یہ تھی کہ جب کسی انسان کے جسم پر ایسا زخم یا ایسے گھوڑے دانے یا پھنسیاں وغیرہ ہوں کہ جن سے مسلسل خون نکل رہا ہے، اور اس طرح سے خون نکل رہا ہے، مسلسل سے یہ مراد تو نہیں کہ 24 گھنٹے خون نکلتا رہے، بار بار خون نکلتا رہا ہے کہ آدمی کو خود بھی نہیں اندازہ کہ کب یہ خون نکلے گا، کب یہ رک جائے گا، تو ایسا آدمی اسلام کی نگاہ میں مجبور ہے جب تک کہ اس کا یہ زخم، یہ دانا، یہ پھوڑے پھنسی صحیح نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کو اجازت ہے کہ یہ اس خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. چاہے یہ خون اس کے جسم پہ لگا ہو، چاہے یہ خون اس کے لباس پہ لگا ہو، چاہے جسم اور لباس دونوں پہ لگا ہو. صرف ایک بات آ گئی تھی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو بار بار نکل کے آنے والا خون ہے، یہ اس طرح کا ہو کہ اس کو بار بار پاک کرنا مشکل ہو. اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے اس بار بار نکلنے والے خون کو پاک کرنا مشکل نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. لیکن آدمی اپنے آپ کو زیادہ زحمت میں بھی نہ ڈالے، اور ایسا نہ ہو کہ واقعاً جہاں اسلام سہولت دے بھی رہا ہے وہاں بھی اپنے وہم کی وجہ سے سہولت نہ لے. یعنی عام معاشرے کو دیکھا جائے گا، لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے کہ دیکھو اس طرح کا زخم ہے میرے جسم پہ، بار بار خون نکل رہا ہے. اگر عوام یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ تو بڑا مشکل مسئلہ، کہاں تک اس کو پاک کیے جائیں گے، تو اس صورت میں اس خون کی معافی ہے. یہ میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بعض لوگ جو نماز زندگی کے ایک طویل حصے میں پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان زحمتوں میں بھی ڈال دیا کرتے ہیں جنہیں اسلام حرج سمجھتا ہے، واقعاً بڑی زحمت سمجھتا ہے. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے جان چلی جائے ہمارا دل نہیں مانتا، ہم تو اور اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح آج تک پڑھتے آ رہے ہیں. اس قسم کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے سامنے اگر یہ مسئلہ رکھا جائے کہ ہر 5 منٹ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد، نماز کے بیچ میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے خون نکلا رہا، اور عام لوگ کہیں کہ ہاں بھگوان اسے کہاں تک پاک کیے جاؤ گے، تو اسے عام آدمی عرف جسے زحمت قرار دے، جب تک کہ یہ زحمت کا پیریڈ چلتا رہے گا اس وقت تک یہ خون بالکل معاف ہے. تفصیلات آ چکی تھی، آج تو صرف سلسلہ ملانے کے لیے یہ باتیں دہرانا پڑ رہی ہیں. اچھا، پھر دوسری بات جو ایک اہم مسئلہ ہے اس کو دوبارہ بتا دیا جائے کہ یہ جو زخم کا خون معاف ہے، چاہے ظاہری جسم پہ زخم ہو یا باطنی پر، ظاہری زخم ہو اس کا بھی خون معاف ہے، باطنی زخم ہو اس کا بھی خون معاف ہے. ظاہر و باطن کی تشریح پچھلی دفعہ آ چکی. صرف آغا خمینی کا اختلاف ہے منہ اور ناک کے اندرونی خون پر. وہ کہتے ہیں کہ منہ اور ناک کے اندر سے اگر خون نکل رہا ہے تو اس میں کوئی معافی نہیں، باقی جسم کے جو دوسرے اندرونی اعضاء ہیں ان کا خون آقا خمینی کے نزدیک بھی معاف ہے. اور آقا خمینی کے نزدیک تو ظاہر اور باطن جتنا بھی باطن ہے انسان کا اس سب کا خون معاف ہے. تفصیل آ چکی ہے مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے میں نے اس کو دہرایا. اور اب تیسرا وہ مسئلہ دہرانا پڑ رہا کہ جس سے آج کے پہلے مسئلے کا تعلق ہے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو زخم اور پھوڑے پھنسی سے خون نکل رہا ہے یہ خون جس جگہ نکل رہا ہے وہاں بھی معاف ہے اور عام طور پہ جو اس کے اطراف میں جتنے حصے میں لگ جاتا وہ سارا کا سارا معاف ہے. مثلا انسان کی کوہنی پر اگر زخم اور اس نے آستینوں والی قمیض پہنی ہوئی تو جہاں زخم ہے وہ خون بھی معاف ہے اور اس کے اوپر جو کپڑا ہے جس پہ یہ خون لگ گیا وہ خون بھی معاف ہے. اسی طرح سے فرض کیجئے کہ مثال ہے چمنی کے برابر زخم ہے اس سے خون نکل رہا مگر خون نکل کے پھیل رہا اور وہ اٹھنی کے برابر خون پھیل گیا تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر زخم چمنی کے برابر ہے تو خون کی معافی بھی چمنی کے برابر ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ زخم کے کوڑے سے جو خون نکلے جہاں سے نکل رہا ہے وہاں پہ اگر لگ جائے تب بھی معاف ہے اور اس کے آس پاس اس تمام جگہ تک جہاں یہ خون عام طور پہ پہنچ جاتا جسے روکنا مشکل ہے عام طور پہ جہاں پہنچ جاتا اس سارے علاقے میں یہ خون بالکل معاف ہے. چلیں یہ تو پچھلی دفعہ کا مسئلہ تھا اس کی تفصیل آ گئی تھی جس سے اس لیے دہرانا پڑا کہ اس سے متعلقہ پھر آج کا ایک مسئلہ آ رہا کہ زخم سے خون نکلنے کے بعد خود زخم پہ جو لگے گا وہ بھی معاف ہے اور عام طور پہ جو آس پاس زخم کے جتنے حصے میں پہنچ جاتا وہ سارا خون معاف ہے. لیکن اگر خون کو کسی اور جگہ تک پہنچایا جائے جہاں وہ عام طور پہ نہیں پہنچتا ہم پہنچائیں جائیے کہ اتفاقاً کسی اور جگہ تک پہنچ جائے جہاں اسے عام طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا وہ جو دوسری جگہ پہنچا وہ معاف نہیں. مثلاً ایک زخم ہے ایک تھوڑا ہے ایک دانا اس کا خون نکلا اور اس کے آس پاس لگا ہم نے اسے مزید دبایا اس دانے کو اب جو خون نکلا تو وہ زیادہ بڑے علاقے میں پھیل گیا اگر ہم نہ دباتے تو اتنا نہیں پھیلتا. اب ہمارے دبانے سے جہاں پھیل کے گیا وہ جو کہ اتفاقی خون گیا عام طور پہ نہیں جاتا یا اپنے نیچرل یا قدرتی طریقے سے نہیں جاتا اس لیے اس خون کی معافی نہیں ہے اسے صاف کرنا پڑے گا. یا جیسے میں نے مثال دی کہ سیدھے ہاتھ میں زخم ہے اتفاق سے الٹا ہاتھ اسے ٹکرایا اور الٹے ہاتھ میں بھی یہ خون آ گئے تو ہے زخم کا خون لیکن ایسی جگہ لگا ہے جہاں پہ اس کو نہیں لگنا چاہیے تھا اتفاق سے لگ گیا اس خون کی بھی کوئی معافی نہیں. اب آئیے پھر اصل مسئلے کو دیکھ لیں کہ خون نکلنے کے بعد عام طور پر جہاں جہاں جاتا اس ساری جگہ کو اسلام نے معاف سمجھا ہے اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی. اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے جو ہمارے علماء میں اختلافی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زخم یا دانے یا پھوڑے وغیرہ جو انسان کے جسم پر ہیں اگر کسی ایسے حصے میں ہیں جس پر ہم پٹی وغیرہ باندھ کر اس کے خون کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں یعنی یہ زخم جسم کے ایسے حصے پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پٹی باندھنا ناممکن ہو یا نہیں باندھی جاتی ہے عام طور پر جیسے مثلا بواسیر کے مسئلے اب ان کے اوپر کوئی پٹی باندھنا یا اس کی پیکنگ کرنا عام طور پہ یہ رائج نہیں ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو زخم کھلا رہے اور جہاں جہاں اس کا خون جا رہا چاہے جسم پر چاہے کپڑے پر وہ معاف ہے. لیکن زخم ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ پٹی باندھی جا سکتی ہے عام طور پہ رائج ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم پٹی باندھیں تاکہ اس خون کو پھیلنے سے روکیں؟ اصل فرض کیجیے ہماری کلائی میں ایک زخم ہے اگر ہم اس پر روئی رکھ کے پٹی باندھ دیں گے تو جتنا زخم ہے خون اتنا ہی رہے گا اور اگر ہم اس پر پٹی وغیرہ نہیں باندھیں گے تو زخم کے آس پاس تھوڑے اور علاقے تک یہ خون پہنچ جائے گا. تو مسئلہ تو یہ گزرا کہ عام طور پہ جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں وہاں تک معافی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خون کو روکنے کی کوشش کریں؟ اگر رک سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہ روکے تب یہ معافی اسلام نے دی. اس میں آقا خمینی اور خمینی میں ایک اختلاف ہے جسے ہم اختلاف نہیں بھی کہہ سکتے. اختلاف یہ ہے کہ آقا خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ وہ زخم کے جس پہ پٹی باندھی جا سکتی ہے اور عام طور پہ پٹی باندھی جاتی یا وہ گھوڑا وہ کنسی وہ دانا, اس کے لیے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پر آپ پٹی باندھیں اور اس کے خون کو پھیلنے سے روکیں. ہاں جہاں پہ پٹی نہیں باندھی جا سکتی ہے وہاں پہ چھوڑ دیں اور خون جہاں جہاں تک جائے گا وہ سمبھاو ہے. لیکن آپ پوری فرماتے ہیں کہ پتن ضرورت نہیں, ایسے علاقے میں بھی کہ جہاں پٹی باندھنے کا رواج ہے آپ کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ پٹی باندھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, زخم کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, اور زخم کھلا ہونے کی صورت میں قدرتی طور پر جہاں جہاں خون لگ جائے گا زخم کے آس پاس وہ ساری رعایت اور سہولت آپ کو حاصل رہے گی. یہ مسئلہ ہوا. اب اس کے بعد سے آخر کے تین مسئلے جس پر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. ابھی یہ بات آپ نے سنی پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی, اس زخم سے نکلنے والا وہ خون نماز میں معاف ہے جو مسلسل اور بار بار نکل رہا. خون تو بہرحال معاف ہے مگر خون کے ساتھ تین اور نجیس چیزیں بھی معاف ہیں. اگر خون کے ساتھ پیپ نکل کے آ رہی ہے, ایسا دانا ہے ایسا کھوڑا ہے کہ جس سے خون بھی نکل رہا ہے پیپ بھی نکل رہی ہے. اسلام میں پیپ ویسے تو پاک ہے, عام حالات میں پیپ پاک ہے, اسی لیے اگر کسی زخم سے یا کسی دانے سے خون نہ نکلے خالی پیپ نکلے تو اپنے آپ کو پاک سمجھنا, اس کو دھونے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر پیپ ایسی جگہ سے نکل رہی کہ وہاں سے خون بھی نکل رہا ہے اور خون اور پیپ دونوں مل گئے, تو خون جس طرح سے ہمارے کپڑے کو نجس کر دیتا ہے, ہمارے جسم کو نجس کر دیتا ہے, پیپ کو بھی نجس کرے گا. جس جس چیز کو خون لگ جائے گا سب نجس ہو جائے گی. تو اگر زخم سے خون کے ساتھ پیپ بھی نکل رہی تو اب یہ پیپ نجس ہو گئی, خود نجس نہیں خون نے اس کو نجس کر دیا. اب یہ پیپ تو ہے نجس, کیا جو سہولت خون کو حاصل ہے وہ اس پیپ کو بھی حاصل ہے؟ یہ آپ یاد کیجئے جو اس سے پہلے شعبان میں گفتگو ہوئی جہاں یہ کہا گیا تھا کہ درہم بغلی کے برابر یعنی انگشت شہادت کی ایک فور کے برابر خون معاف ہے, لیکن وہاں یہ مسئلہ آیا تھا کہ خالی خون معاف ہے, اگر خون کے ساتھ پیپ نکل آئے تو پیپ معاف نہیں, وہ الگ مسئلہ تھا. آج کی گفتگو میں جو زخمی آدمی ہے جو مجبور آدمی اس کے لیے اسلام نے سہولت دی کہ جس طرح خون معاف ہے اسی طرح پیپ بھی معاف ہے جب تک کہ یہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا. جتنا خون اور جتنی پیپ نکل رہی ہے یہ پیپ اگرچہ نجس ہو گئی اور متنجس ہے مگر یہ بھی معاف ہے. نمبر دو, زخم یا گھوڑے کنسی پر جو آپ نے مرہم یا دوا لگائی ہوئی, کیونکہ زخم ایسا ہے کہ بار بار خون نکل رہا تو دوا بھی نجس ہو رہی, تو یہ معافی خالی خون کو نہیں بلکہ خون کے ساتھ جو دوا یا مرہم لگایا گیا ہے وہ اگرچہ نجس ہے مگر معاف ہے. اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی یہ بیماری یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے. نمبر تین, زخم کے آس پاس جو پسینہ انسان کے جسم سے نکلتا یہ پسینہ زخم سے ملے گا نجس ہو جائے گا. پسینہ گیلی چیز ہے, خون سے ملی خون نے اس کو نجس کر دیا, لیکن زخم کے آس پاس جو پسینہ ہے وہ بہرحال نجس ہے لیکن معاف ہے. یعنی حالت نماز کے وقت ایسا نہیں ہے کہ زخم کے آس پاس کے پسینے کو پاک کریں یہ سوچ کر کہ یہ نجس ہے. یہ بات اگرچہ فقہ میں بڑا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے, علماء کو اس پر بڑی بحث کرنا پڑی کہ معافی خون کو ہے پسینے کو نہیں ہے پیپ کو نہیں ہے, لیکن کس ایک مسئلے میں یعنی جو پانچواں مسئلہ ہے کہ زخمی آدمی جو ہے اس کے لیے خون کو بھی معاف کیا ہے, خون سے نکلنے والی پیپ کو بھی معاف کیا ہے, زخم پہ لگنے والے مرہم اور دوا کو بھی معاف کیا ہے, اور آس پاس کے پسینے کو بھی معاف کیا ہے. یہ مسئلہ اس وقت زیادہ اہمیت رکھ جائے گا جب آپ درہم بغلی کے مسئلے میں دیکھیں گے کہ وہاں خالی خون کی معافی ہے کسی اور چیز کی معافی نہیں. خیر اگر میں دونوں کو اس وقت ملانے جاؤں تو اور پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. تو یہ تو مسئلہ مکمل ہوا کہ معافی خون کے ساتھ بھی مرہم دوا اور پسینے کو بھی ہے. البتہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر زخم کے ساتھ ہوتی, اسی لیے اگر اتفاق سے کوئی رطوبت اس زخم پہ لگ گئی, مثلا کوئی پانی اس زخم پہ گرا اور نجس ہو گیا کیونکہ زخم پہ خون, وہ پانی اگر آس پاس لگ گیا تو وہ معاف نہیں, اس کو معاف کرنا پڑے گا پہلے, کیونکہ معافی خون اور خون کے ساتھ جو عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو معافی ہے. یا اگر پسینہ بہت زیادہ ہم کو آ رہا، پیشانی کا پسینہ ٹپک ٹپک کے ہاتھ سے گر رہا ہے اور وہاں سے آگے بہتے جا رہا، اس پسینے کو معافی نہیں ہے جو پیشانی کا پسینہ زخم پہ گر رہا، معافی ہے جو زخم کے آس پاس کا اپنا پسینہ. تو خلاصہ یہ کہ اگر باہر سے کوئی اور رطوبت لگ گئی اس زخم کو تو وہ معاف نہیں، اسے پاک کرنا پڑے گا نماز سے پہلے، لیکن خون ہو، پیپ ہو، مرہم ہو، دوا ہو اور اس جگہ کا جو اپنا پسینہ ہے وہ اسلام میں بالکل معاف ہے. اب آئیے ایک مسئلہ اور، وہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے جسم پر ایک زخم یا ایک دانہ ہے تو یہ بات جب تک آپ نے سنی ساری اس کے لیے ہے، لیکن اگر انسان کے جسم پہ مختلف حصوں پہ دانے ہیں یا مختلف حصوں پہ زخم ہے، ایک زخم ٹھیک ہو گیا، ایک زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، مثلاً ایک زخم سیدھے ہاتھ پر بھی ہے، ایک الٹے ہاتھ پر بھی ہے، یا دانے جب نکلتے ہیں تو جسم کے مختلف حصوں پہ نکلتے ہیں، یا ایک ہی حصے پر کئی دانے نکل آئے، ہتھیلی پہ یا ہاتھ کی پوچھ پہ دانا نکلا لیکن ایک نہیں تین چار دانے قریب قریب نکلے، جب تک کہ یہ سب کے سب دانے موجود ہیں اس وقت تک ان سب سے نکلنے والا خون معاف ہے. کیونکہ یہ جو مجبوری کا مسئلہ ہے زخمی آدمی کا، اس کو جو خون کی معافی دی گئی اس میں کوئی مقدار نہیں کہ اتنا خون معاف ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو معاف نہیں ہے، سارا جسم سر سے پیر تک خون میں بھر جائے تب بھی معاف ہے، اس میں کوئی مقدار نہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر جسم پر ایک سے زیادہ دانے یا ایک سے زیادہ زخم تو خیر جب تک کہ سب سے خون نکل رہا ہے سب کا خون معاف ہے، لیکن اگر کچھ صحیح ہو جائیں اور کچھ ابھی تک اپنی حالت پر ہیں تو کیا یہ جو صحیح ہو گئے ان میں جو معافی ہے وہ معافی اسلام نے واپس لے لی، یا انسان کی پوری حالت کو دیکھا جائے گا کہ بولا آدمی اب تک مریض ہے اس لیے اس کو معافی مل رہی ہے. فرض کیجیے کہ سیدھے ہاتھ پر کی زخم ہے الٹے ہاتھ پر کی زخم، سیدھے ہاتھ کا زخم جو ہے ٹھیک ہو گیا مگر جو خون نکلا تھا آخر میں وہ اب تک لگا ہوا، تو کیا اسے پاک کرنا پڑے گا جو ٹھیک ہو گیا ہے زخم؟ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم کو پاک نہیں کرنا تھا، لیکن وہ دانے ٹھیک ہو گئے، اب ان کا جو خون لگا ہے ہاتھ پر یا کپڑے پر اسے پاک کرنا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ توضیح میں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بتا رہا. خلاصہ اس کا یہ کہ اس میں عرف کو دیکھنا پڑے گا. اسلام کے کتنے ہی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حل معاشرہ ہم کو دے گا، عرف سے مطلب عام لوگ جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں. وہ جو زخم اور پھوڑے ہمارے ہاتھ پر ہیں اگر عام لوگوں کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں یہ سب ملا کے ایک ہیں، یعنی اتنے قریب قریب ہیں وہ سارے دانے، لوگ اس سب کو ملا کے ایک مانیں گے کہ یہ تو ایک ہی زخم ہے، ایک ہی دانہ، 15-20-50 دانے ہیں مگر سب بالکل آپس میں قریب قریب ملے ہوئے، فرض کیجیے کہ 20 پھوڑے ہیں یا 20 دانے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ لوگ اس کو ایک ہی زخم مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی جگہ پر یہ سارے دانے نکلے. اب 20 میں سے فرض کیجیے 15 ٹھیک ہو گئے اور 5 سے ابھی تک خون نکل رہا، تو کیونکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ سارا مل کے ایک زخم ہے اس لیے 15 ٹھیک ہونے کے باوجود یہ معافی اب تک آپ کو حاصل ہے جب تک کہ پورے کے پورے 20 ٹھیک نہ ہو جائے. جو خون نکل کے لگا ہوا چاہے ان دانوں کا خون ہو جو ٹھیک ہو گئے مگر اسے بھی پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معافی حاصل. لیکن اگر انسان کے جسم پہ یہ 15-20 دانے الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں یہ ہر ایک الگ الگ زخم ہے، ایک ہاتھ پر ہے، ایک پیر پر ہے، ایک مثلاً پیشانی پر ہے، ایک گردن پر ہے، ایک سیدھے ہاتھ پہ ہے، ایک الٹے ہاتھ پہ ہے، الگ الگ، اس میں اتنے الگ الگ ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ سب الگ الگ زخم ہو گئے، یا ایک ہی ہاتھ میں مثلاً ایک ہتھیلی پر ہے، ایک کلائی پر ہے، ایک کوٹی پر ہے، ایک بازو پر ہے، لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ لوگ ان کو الگ الگ مان رہے ہیں. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو جو زخم ٹھیک ہوتا جائے اس کی معافی ختم ہوگی، یعنی زخم ٹھیک ہوگی، اب ٹھیک ہونے کے بعد جو آخری خون نکلا تھا وہ تو اب تک لگا ہوگا، وہ معافی ختم ہوگی، اسے پاک کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر جو کپڑا اس خون کو پاک کرنا پڑے گا. تو ایک ہی ہاتھ میں چار زخم، دو ٹھیک ہو گئے، دو ٹھیک نہیں، تو جو دو صحیح ہو گئے ان کا خون اور ان کے اوپر جو آستین نجس ہے اس کو پاک کرنا، جو صحیح نہیں ہوئے ان کا خون بھی معاف ہے، ان کے اوپر والی آستین کا خون بھی معاف ہے. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا. اب ایک آخری مسئلہ جس کے بعد ایک قصور، کہ پھر مجھ کو یاد دلانا پڑ رہا اسلام نے 6 جگہ پہ معافی دی ہے نجاست کی، 5ویں جگہ تھی زخم کا خون، اور 5ویں سے پہلے 4تھا مقام بتایا گیا تھا انگشت شہادت کی پہلی گور کا خون، یہ بھی معاف تھا، ایک گور کے برابر خون، گور کا خون نہیں، ایک گور کے برابر خون کہیں لگاؤ، یہ بتایا گیا تھا. اور اس میں میں نے یہ واضح طور پہ بتایا تھا کہ وہ جو ایک گور کے برابر خون معاف ہے، جو کہیں بھی لگا ہو جسم میں، اپنا خون ہو یا کسی اور کا، سوائے کتے اور سور کے. تو اس میں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا اپنا خون معاف ہے. میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ نہیں، اپنا اور تمام انسانوں کا خون معاف ہے. اسی لیے میں نے مثال بھی دی کہ اگر کوئی زنجیروں کا ماتم کر رہا ہے، اس کا خون اڑ کے ہمارے جسم کے آگے لگا اور ایک پور سے کم ہے تو وہ معاف ہے. اچھا خیر، یہ تو ضمنی بات آ گئی. اصل مسئلہ کیا تھا کہ ایک پور کے خون کی جو معافی ہے، وہ معافی ہے حالت اختیار میں، یعنی جس کے لیے اپنا خون پاک کرنا کوئی مشکل نہیں، پھر بھی اس کو یہ معافی ہے. اور آج جو مسئلہ آپ نے سنا، یہ ہے مجبوری کا مسئلہ، جب انسان مجبور ہو جائے. تو میں اور واضح کروں مسئلے کو، کیا میں یعنی کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مجبور آدمی جو ہے، اسے تو خون کی معافی ہے، جتنا خون اس کے جسم سے نکل رہا ہے سب معاف ہے، مگر یہ جو اس کو معافی ملی، اس سے چوتھی معافی ختم نہیں ہوئی، وہ معافی بھی اپنی جگہ باقی رہے گی. اسی لیے اگر ایک آدمی کے جسم پہ جہاں جہاں زخم اور پھوڑے، ان سے جو خون نکل رہا ہے وہ سب معاف، اس کے علاوہ انگشت شہادت کی ایک کور کے برابر معافی تو اس کو ویسے ہی حاصل ہے، یعنی ایسے مقام کے خون کی کہ جہاں پہ کوئی زخم نہیں. یہ سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن جو مسائل کو یاد کیے ہوئے ہیں ان کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ جہاں جہاں زخم ہے وہاں کی جو معافی ہے، اس کو تو آپ انگشت شہادت سے بلائیے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی معافی. اور ایسا آدمی جو زخمی، اگر اس کے جسم پر کہیں پہ ایسا خون لگا جس کا پھوڑے پھنسی سے تعلق نہیں، لیکن وہ انگشت شہادت کی پہلی کور سے کم ہے خون، تو وہ الگ سے معاف ہے، وہ اس کو سہولت نمبر 4 حاصل ہے، زخم والی سہولت نمبر 5 حاصل ہے. خیر، یہ مسئلہ ذرا دقیق تھا، سمجھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے، جو نہیں سمجھ پائے ان کو میں مزید بیان کروں گا تو وہ الجھ جائیں گے. اب آئیے ایک آخری اصول آ جائے. یہ جو آخری مسئلہ ہے یہ توسیع میں نہیں، اور تقریباً ہر سہولت کے ساتھ میں نے ایک آخری میں ایسا مسئلہ ضرور بتایا جو توسیع میں نہیں تھا. یہ آخری مسئلہ کیا؟ یہ آخری مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو اپنے جسم پر یا اپنے لباس پر ایک خون لگا ہوا نظر آیا، اس کے بارے میں اسے شک ہونے لگا کہ یہ میرے زخم کا خون ہے یا کوئی اور خون ہے، یہ جو ابھی آپ نے 5ویں بات سنی تھی کہ زخم کا خون اسلام میں معاف ہے، نکلنے والا خون. اب ایک آدمی کے جسم پر پھوڑے وغیرہ بھی ہیں، لیکن اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مثلاً میری آستین پر خون لگا ہوا، یہ آستین کا وہ حصہ ہے جو ہے اسی زخم کے اوپر، لیکن یہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ جو خون میری آستین پہ لگا ہے، یہ زخم کا خون ہے یا کوئی اور خون لگ گیا. اس خون کے بارے میں شک ہونے لگا کہ یہ کون سا خون ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ ہے، رعایت اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اس میں آقا خمینی اور خمینی میں اختلاف ہے. آقا خمینی فرماتے ہیں، کیونکہ لازمی طور پر یہ مسئلہ اسی کو پیش آ جائے گا کہ جس کے جسم پر زخم اور پھوڑے ہیں اور ان سے خون بھی نکل رہا، جس کے جسم پہ کوئی پھوڑا یا زخم ہی نہیں ہے، اس کو یہ شک ہی نہیں ہو سکتا، ہو رہا ہے تو یہ اس کی غلطی. تو بہرحال یہ شک اسی کو ہوگا جس کے جسم پہ زخم اور پھوڑے ہیں، ایک خون لگ گیا، شک ہو رہا ہے کہ یہ کون سا خون ہے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو معافی، شک کی حالت میں بھی اپنے خون کو زخم کا خون سمجھے اور اپنے آپ کو پاک سمجھے. یعنی پاک سمجھے کا مطلب یہ کہ ہے تو نجس مگر نماز پڑھ لے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، زخم کے خون کے لیے شرط ہے کہ یقین ہونا چاہیے یہ وہ معاف والا خون ہے، کیونکہ ایک الٹا یقین تو ہر آدمی کو ہے کہ دنیا کا ہر خون نجس ہے، شک ہو رہا ہے کہ یہ خون معاف والا خون ہے یا نہیں، تو وہ پرانا یقین چلے گا کہ یہ وہی نجیس والا خون ہے. خیر، یہ اس پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. خلاصہ یہ کہ اگر کسی زخمی یا پھوڑے والے آدمی کو اپنے جسم پر یا لباس پہ خون نظر آیا، شک ہونے لگا یہ کون سا خون ہے، یہ چیز زخم سے نکلنے والا خون ہے، اگر وہ خون ہے تو معاف ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یا نہیں فلاں جگہ گیا تھا, فلاں آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا, ہو سکتا ہے اس کے جسم کا خون مجھے لگ گیا, اگر کسی اور کے جسم کا خون ہے تو معاف نہیں. آقا خمینی کہتے ہیں جب یہ شک ہو جائے تو اس کو اپنا خون سمجھ کے معاف سمجھو, نماز پڑھ لو. آقا خود فرماتے ہیں کہ نہیں, جب شک ہو جائے تو یہ سمجھو کہ یہ وہ والا خون ہے جو معاف نہیں, یہ تمہارے جسم کا خون نہیں, یہ تمہارے جسم کا خون ہے بھی مگر تھوڑے والا خون نہیں, اس لیے اس میں معافی نہیں ہے, اسے پاک کرنا پڑے گا, بشرط یہ کہ یہ سہولت نمبر چار میں نہ آ رہا. یعنی اگر انگشت شہادت کی ایک کون سے کم ہے تو خیر, وہ تو معافی دوسری ہو گئی, وہ تو ویسے ہی معافی. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ نمبر پانچ مکمل ہو گیا, پانچواں مسئلہ مکمل ہو گیا. یہ کہاں پہ اسلام نے انسان کو نجس جسم اور لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی. اب میں خالی فہرست گنا دوں, اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انسان کو اپنا جسم و لباس پاک کرنا, صرف چھ مقام ایسے ہیں جہاں نجاست چل جائے. نمبر ایک, وہ چیز جو انسان نے پہنی نہیں ہے اٹھائی, جیسے رومال اگر اٹھا کے رکھا اور یہ نجیس ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن چند شرطوں کے ساتھ. نمبر دو, اگر اتنا چھوٹا کپڑا نجیس ہو جو انسان کی شرمگاہ کو چھپانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ نجیس ہے, جیسے رومال جراب نجیس ہے, کمر بند نجیس ہے, ٹوپی نجیس ہے, تو اس حالت میں نماز صحیح. نمبر تین, اس عورت کا کپڑا جو بچے کو پال رہی اور بار بار اس کا بچہ پیشاب کر رہا, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پاک کرے, اس کے بعد جتنی نجاست لگ جائے وہ معاف ہے, لیکن کافی شرائط ہیں آگاہ کوئی کے نزدیک اس میں. نمبر چار, انگشت شہادت کی ایک کور کے برابر اگر خون لگا ہوا وہ معاف ہے, اس کی حالت میں نماز پڑھ لی جائے. نمبر پانچ, دم الجرح والفرح, جراحت کا اور فراحت کا, یعنی زخم کا اور کھوڑے پھنسی کا خون, جب تک یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے معاف ہے, حالت نماز. اور نمبر چھ, یہ آخری مسئلہ ہے, ایک لائن کا ہے اس لیے میں نے اس کو الگ سے نہیں بتایا. نمبر چھ, مجبوری کی حالت میں, جب انسان مجبور, یعنی مجبور کس طرح سے ہے کہ یہ اپنا کپڑا پاک نہیں کر سکتا یا جسم پاک نہیں کر سکتا, اور نماز قضا ہونے تک یہ مجبوری ختم نہیں ہوگی, اس حالت میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے. البتہ اس میں تھوڑا سا وہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آقا خمینی اکثر جگہ یہ کہہ دیتے تھے کہ کپڑے اتار کے نماز پڑھنا پڑے گی. خیر وہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا. چھٹا اور آخری مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان مجبور, اس کے پاس اپنا جسم یا کپڑا پاک کرنے کا موقع نہیں اور نماز قضا ہو رہی, تو اس مجبوری کی حالت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے, یہ نماز صحیح بھی ہے اور نہ اس کے قضا واجب ہے, نہ دوبارہ پڑھنا ہے, نہ کوئی گناہ. اب مجبوری کی بے شمار قسمیں, یعنی کسی بھی علماء نے اس میں کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ مجبوری کی تو بے شمار قسمیں کہاں تک بیان کیا جائے. ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے پاک کرنے کے لیے, کرے وضو کے بدلے تو تیمم کر لے گا, مگر جسم کیسے پاک کرے, کپڑا کیسے پاک کرے؟ اگر نماز قضا ہونے تک یہ مجبوری رہے گی تو اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لو. ایک آدمی سفر کی عادت میں ریل میں سفر کر رہا ہے, اس کا کپڑا یا اس کا پیر نجیس ہو گئے, اب پانی نہیں ہے کہ پاک کرے, اور قضا نماز قضا ہونے تک پانی نہیں ملے گا, مجبوری ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لو. ایک آدمی اتنی دیر سے صبح کو سو کے اٹھا کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنا کپڑا پاک کرے کیونکہ نماز قضا ہو رہی, اب یہ مجبوری کی حالت ہے, اسی حالت میں نماز پڑھ لو. جیسے اکثر احتلام میں یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ جب صبح سو کے اٹھے تو پتا چلا کہ احتلام ہو چکا, وقت اتنا کم ہے نماز قضا ہونے میں کہ نہ غسل کر سکتے ہیں, نہ اپنا کپڑا پاک کر سکتے ہیں, نہ جسم پاک کر سکتے ہیں. چلیں غسل کا تو حل ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, کپڑا اور جسم کس طرح پاک کریں گے؟ وقت اگر کم ہے تو اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لی جائے, یہ نماز صحیح. ایک آدمی مثلا اسپتال میں ہے اور ایسی اس کی حالت ہے, ایسا آپریشن ہوا کہ ڈاکٹر نے اس کو ہلنے سے بھی روک دیا, پانی ہے مگر جس جسم اور کپڑا اس کا نجیس ہے کیسے پاک کرے, ہل جل بھی نہیں سکتا. اب یہ مجبوری ہے, جتنے دن تک اس کو ہلنا منع, حرکت کرنا یا موومنٹ منع ہے, اتنے دن تک کسی نجاست میں وہ نماز پڑھ. تو مجبوری کبھی ایک نماز کے لیے ہوتی ہے, جیسے میں نے احتلام کی مثال دی کہ صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے, مجبوری ہے اس میں نماز پڑھ لو نجاست کے ساتھ, بعد کی نمازوں میں اپنے آپ کو پاک کرنا. کبھی مجبوری دو دو مہینے چل سکتی کہ انسان اتنا مجبور ہے کہ دو مہینے تک اپنے جسم پہ پانی نہیں ڈال سکتا, تو وضو اور غسل کے بدلے تیمم ہے، مگر جسم پہ اگر کوئی نجاست لگی اس کا تو کوئی راستہ نہیں سوائے پانی کے، اور پانی کا استعمال منع ہے، 2 مہینے تک پانی استعمال نہ کرے اور نجاست میں نمازیں پڑھتا رہے۔ خیر اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس ایک اصول میں آ جاتی ہیں کہ ہر وہ موقع جب آپ اپنے کپڑے کو اور اپنے جسم کو پاک کرنے سے اپنے آپ کو مجبور پائیں، اور یہ مجبوری نماز قضا ہونے تک چلے گی، اس وقت اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے۔ یہاں میں اشارہ کر دوں، اگر اس کی تفصیل 3-4 تقریروں پہلے ہی آئی ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ آبائے خوی اور خمینی دونوں اس میں متفق ہیں کہ جسم اگر نجس ہو جائے اور پاک کرنے کا موقع نہ ملے تو اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھنا، کپڑا اگر نجس ہو جائے اور پاک کرنے کا موقع نہ ملے تو آبائے خوی کہتے ہیں جس کپڑے میں نماز پڑھ لی تھی، البتہ وہ کپڑا کہ جو شرمگاہ کو چھپا رہا ہے، باقی کپڑے اٹھا دیجیے۔ آقا خمینی کہتے ہیں کہ کپڑا اگر نجس ہو جائے اور پاک کرنے کا موقع نہیں تو پورا لباس اتار دیجیے، بغیر لباس کے نماز پڑھیے وہ زیادہ، یعنی وہ واجب۔ ہاں جب لباس اتارنا ممکن نہ ہو، جیسے مثال آئی سفر کی، لوگوں کے سامنے بہت مشکل ہے، یا مثال آئی اسپتال کی، ہلنے جلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کپڑے کیسے اتارے، وہاں پہ نجس کپڑے کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ خلاصہ ہی کہ چھٹا اور آخری مقام جہاں پہ انسان کو حالت نجاست میں اپنی نماز پڑھنا، وہ چھٹا اور آخری مقام کیا ہے؟ وہ ہے مجبوری کا مقام۔ مجبوری جب تک ہے اس وقت تک نجس لباس اور کپڑے کے جسم کے ساتھ آپ کی نمازیں صحیح۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اس مسئلے کے مکمل ہونے کے بعد اب مجھے دوسرے عنوان پہ گفتگو شروع کر دینا، بظاہر تو آدھے گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، مسائل کو یہاں روک دیا جائے تو زیادہ بہتر، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مسائل جو ہیں وہ جتنے زیادہ بیان ہو وہ مناسب ہیں، اور اب اس پورے سال پچھلے محرم سے اس محرم تک اس درس کا مزاج ایک فقہ کا بن گیا، میں تھوڑا سا وقت اور لیتا ہوں مسائل کے لیے، اگرچہ ایک نیا عنوان شروع ہو رہا، لیکن پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اب تک ہماری گفتگو کہاں پہنچی۔ جب دوبارہ فقہ شروع ہوئی تو تقلید کے مسئلے بیان ہو گئے، اس کے بعد بیت الخلاء کے مسئلے بیان ہوئے، پھر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اسلام میں کتنی نجاستیں، پھر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ جو نجاستیں یہ کسی پاک چیز کو کیسے نجس کریں گی، پھر یہ مسئلہ بتایا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری کوئی چیز نجس ہو گئی، پھر یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جب یہ پتا چل جائے کہ ہمارا کپڑا یا لباس یا جسم نجس ہو گیا تو اسے پاک کرنا کب ضروری ہو جائے گا، نماز کے لیے اور طواف کے لیے اور کھانے پینے کے لیے کہاں کہاں پاک کرنا ضروری ہے، پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ نماز میں کہاں کہاں معافی ہے، بغیر پاک کیے بھی کام چل جائے گا۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی کہ نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نجاست کو پاک کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا اس میں سے ایک چیز بیان ہو گئی، یعنی پانی۔ نجاست کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے کئی چیزیں بتائی ہیں جن کی تعداد میں علماء میں اختلاف ہے، 13 سے لے کر 25 تک بیان کی جاتی ہیں، ان کا نام ہے مطہرات۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں جو کسی نجس چیز کو پاک کر سکتی، یہ کم سے کم 13 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 25 ہیں، علماء میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ان میں سب سے پہلا پانی ہے، جس کی مکمل تفصیل آپ نے پچھلے سال سنی کہ پانی کتنے قسموں کا ہے اور اس سے کسی نجیس چیز کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ آج اب نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اب جو چیزیں ہیں یہ بہت مختصر، اس لیے ایک ایک تقریر میں ایک ایک چیز مکمل ہو سکتی، آج تو نہیں مکمل ہو پائے گی کیونکہ آج پہلے ہی آدھا گھنٹہ نکل چکا، مگر گفتگو شروع ہو جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آ جائیں۔ آئیے مطہرات کی گفتگو شروع کریں کہ جب کوئی چیز نجیس ہو جائے اور ہم اسے پاک کرنا چاہیں تو کس طرح پاک کریں۔ سب سے بہترین طریقہ تو ہے پانی سے پاک کرنا، کیونکہ پانی دنیا کے ہر متنجس کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل بیان ہو گئی، دوبارہ بیان کرنا اتنے جلدی بیکار نہ آتے۔ پانی کے علاوہ باقی 11-12 چیزیں اسلام میں اور ہیں جو نجاست کو پاک کر دیتی، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں اور پانی میں ایک فرق ہے۔ پانی ہر نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے، ہر نجس چیز کو پانی پاک کر دے گا، مگر باقی جو چیزیں آپ سنیں یہ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر نجاست کو پاک نہیں کرتی، ان کی طاقت بہت محدود ہے، ایک کو یا دو کو یا تین چیزوں کو یہ پاک کر سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ پانی کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے زمین، جو اجت لی الارض مسجدم و طہورا، پیغمبر اکرام کی ایک حدیث ہے کہ پروردگار نے باقی انبیاء کے مقابلے میں مجھے جو انعامات دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرض یعنی زمین کو میرے لیے قرار دیا گیا، سجدے کی جگہ اور طہارت کی جگہ، پوری زمین سجدے کی جگہ ہے، جہاں چاہیں ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کی امتوں میں یہ نہیں تھا، ان کی جو عبادت گاہ بنائی گئی تھی کہ مسجد ہے کھلا جگہ، وہیں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پیغمبر کہہ رہے کہ مجھے اور میری امت کو ایک سہولت دی گئی، جو اجت لی الارض مسجدا، پروردگار نے میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بنائی، کہ زمین میں جہاں آپ کا دل چاہے جا کے نماز پڑھیں کوئی پابندی نہیں۔ وہ طہورا، اور پروردگار نے مسجد کو میرے لیے طہارت کی جگہ بنایا، زمین کو میرے لیے طہارت کی جگہ بنایا۔ طہارت دونوں طہارتیں اس میں جائز، روح والی طہارت بھی جسم والی طہارت بھی۔ روح والی طہارت یعنی غسل نہ کر سکے تیمم کر لیں، بالکل غسل جیسی طہارت مل جائے گی، اور جسمانی طہارت بھی مسجد کے ذریعے زمین کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ کیا جسمانی طہارت ہے اس کو بیان کیا جا رہا کہ مطہرات میں نمبر ایک پانی ہے جس کی تفصیل آپ سن چکے، اس کے بعد نمبر دو آتا ہے زمین، یعنی یہ جو زمین ہمارے سامنے یہ دو نجس چیزوں کو پاک کر دیتی ہے، نمبر ایک انسان کے پاؤں کا تلا اور نمبر دو انسان کی جوتی کا تلا، نمبر ایک پاؤں اور نمبر دو جوتا۔ جوتے سے مراد یہ کہ انسان اپنے پیر کی حفاظت کے لیے جو چیز پہنتا، چاہے وہ چپل ہو، چاہے وہ جوتا ہو، چاہے وہ سلیپر ہو، چاہے وہ جوتی ہو، چاہے وہ کھڑا ہو، اپنے پیر کی حفاظت کے لیے انسان جو چیز پہنتا اس کا نچلا حصہ یا اس کا تلا، جو سول ہوتا ہے یا تلا ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا، اسی طرح سے پاؤں کا نچلا حصہ جو تلا ہے وہ پاک ہو جاتا۔ تو زمین میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ انسان اگر زمین پر چلے تو زمین پر چلنے سے انسان کے پاؤں کا نچلا حصہ اور اس کے جوتے کا نچلا حصہ پاک ہو جائے اگر ان پہ کوئی نجاست لگی ہوئی۔ خلاصہ مسئلے کا آج سن لیجیے، تفصیلات میں جانے کا تو آج موقع نہیں، کہ مسئلے کا خلاصہ یہ بن رہا ہے کہ انسان کے پیر پہ اگر کوئی نجاست لگ گئی، مثلاً پیشاب لگ گیا، پیخانہ لگ گیا، خون لگ گیا، شراب لگ گئی، کوئی بھی نجاست، یا انسان کے جوتے کے تلے میں کوئی نجاست لگ گئی اور اس کے بعد انسان زمین پہ چلا اور اتنا چلا کہ یہ نجاست چلتے چلتے ختم ہو گئی، جو پیشاب لگا تھا زمین پہ چلنے کی وجہ سے وہ پیشاب ختم ہو گیا، تو اب انسان کا پاؤں پاک ہو گیا، نہ ہم نے اس کو پانی میں ڈالا، نہ ہم نے اس کو غوطہ دیا، نہ ہم نے پاؤں کو دھویا، مگر پاؤں پاک ہو گیا، یعنی انسان کا پیر کی کھال۔ اسی طرح اگر جوتے پر کوئی نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا ہے، پیخانہ لگ گیا ہے اور آپ زمین پہ چل رہے ہیں، اتنا چل رہے ہیں کہ چلتے چلتے وہ نجاست ختم ہو گئی، بس آپ کا پیر، آپ کا جوتا پاک ہو گیا بغیر کچھ اور کیے ہوئے، بغیر اس کو پانی میں ڈالے ہوئے۔ یہ دو چیزیں، پاؤں کا تلا اور جوتے کا تلا، کیسی ہی سخت ترین نجاست اس پہ لگی، کیسی ہی کراہیت والی نجاست اس پہ لگی، اگر زمین پہ چلنے سے اگر وہ نجاست دور ہو گئی تو زمین نے پاؤں کو پاک کر دیا۔ اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی حالت میں آپ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ یہ تو مسئلے کا خلاصہ ہے، البتہ اس میں کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو چلنا چاہیے کہ یہ پاؤں پاک ہو جائے۔ آج میں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، باقی تفصیل آئندہ، یہ مسئلہ جو آج آ رہا ہے اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو آئندہ بھی دہرایا جائے، آج بھی سن لیجیے، آئندہ بھی سن لیجیے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ زمین کسے کہتے ہیں، یہ پرانا زمانہ تو نہیں رہا، پرانے زمانے کے اندر تو قدرتی جو زمین تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر جگہ ملتی تھی، آج انسان کی سولائزیشن نے اتنی ترقی کر لی، انسان اتنا زیادہ تہذیب یافتہ بن گیا کہ قدرتی چیزوں کو اس نے مصنوعی چیزوں کے ذریعے سے چھپا دیا۔ تو اب وہ زمین جو اسلام کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے بہت کم ہم کو نظر آتی، جہاں دیکھیے یا قالین بچھے ہیں یا دریا بچھی ہیں یا تارکول کی سڑک ہے یا سیمنٹ کا فرش ہے یا سنگ مرمر لگا ہے یا موزائک لگا ہے یا یہ کہ اس کے اوپر مصنوعی طور پہ رنگ چڑھایا گیا. تو پہلا سوال یا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین کیا ہے کہ جس پر چلنے سے ہمارا پیر پاک ہو جاتا. اس مسئلے کے خاص اہمیت ہے اس لیے میں اس کو خصوصیت کے ساتھ بتا رہا ہوں. دیکھیے زمین کے اندر جو قدرتی زمین ہے وہ تو یقیناً آ جاتی ہے, یعنی وہ جو مٹی والی زمین ہے جو آج بھی آپ کو کرکٹ کے یا ہاکی کے گراؤنڈ میں مل جاتی, وہ جو قدرتی زمین ہے جو مٹی والی زمین ہے وہ تو یقیناً صحیح زمین ہے. اس پر اگر کوئی چل کچی زمین کہلاتی ہے تو اس کا پیر پاک ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ریت والی زمین ہے, ساحل سمندر کے پہلی جو زمین نظر آتی ہے, جو ریت والی زمین نظر آتی, اس پر اگر ہم چلیں تو یقیناً اس سے بھی ہمارا پیر پاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو قدرتی پتھر نکلتے ہیں زمین سے, پتھریلی زمین جیسے پہاڑی, جو پہاڑ ہیں, پہاڑ جو ہے نہ مٹی ہے نہ ریت ہے, وہ تو پتھر ہے, لیکن وہ قدرتی پتھر ہے. اس پر بھی اگر آپ چلیں کسی پہاڑ پر یا پہاڑ جیسی زمین آپ کو کہیں مل جائے, پتھر پتھر ہو نہ مٹی ہو نہ ریت ہو, اس پر بھی چلنے سے یقیناً انسان کا پیر پاک ہو جاتا. اس میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے, کوئی شک ہی نہیں. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اینٹوں کا فرش. کراچی میں کم ہے لیکن باقی پورے پاکستان میں, خصوصاً چھوٹے شہروں میں سڑکیں تک وہ اینٹوں کی بنائی جاتی ہیں جن اینٹوں سے مکان بنتا ہے, یعنی مٹی کو گھٹی میں پسا کر جو اس سے اینٹ بنائی جاتی ہے. یا ٹھیکری کا فرش, یعنی جس سے آپ مٹکے وغیرہ دیکھتے ہیں جس مٹی سے بنے ہوئے, اگر اس قسم کا کوئی فرش ہے, یعنی مٹی کو پسا کر آگ میں پکانے کے بعد اس سے اگر فرش بنایا جائے. کراچی میں مسئلہ کم کہا جاتا ہے لیکن چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں تو ہر جگہ, وہاں کی جو سب سے بڑی سڑک ہوتی جو کراچی کی مثلا بندر روڈ ہے, وہ جو وہاں پر ہے وہ اس قسم کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی. تو یہ جو اینٹوں کا بنا ہوا فرش ہے, وہ اینٹ جو بغیر سیمنٹ کے, یعنی مٹی کو بھٹی میں پکا کر جو اینٹیں بنائی جاتی, وہ فرش بھی اس میں آ گیا, اس پہ چلنے سے بھی انسان کا پیر پاک ہو جاتا. اسی طرح سے چونا, جو چونا ہے, چونا چونکہ قدرتی چیز مانا گیا, اس لیے اگر چونے کا کہیں پہ فرش ہو, یا چونے کی کہیں پہ بھٹی ہو, یا چونے کی کہیں پہ کان ہو, وہاں پہ آدمی چلے, یہی مانا جاتا ہے کہ گویا یہ زمین پہ چل رہا ہے, اس کا پیر پاک ہو جائے گا. یہ جو میں نے دو تین مثالیں آخر کی تھیں, یہ آپ کے اتنے کام کی نہیں کیونکہ کم پیش آتی. اب آئیے آخر کی تین چیزوں کو میں بتا دوں کیونکہ یہ سب سے اہم مسئلہ. تین چیزیں آج کل ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء میں بڑی بحث چل رہی ہے, کیا ان کو بھی زمین مانا جائے گا یا نہیں. نمبر ایک سنگ مرمر کا فرش, نمبر دو سیمنٹ کا فرش, نمبر تین موزائک کا فرش. یہ تین چیزیں ان کے بارے میں اختلاف ہے, بحث چل رہی ہے کہ اس کو کیا مانا جائے. خیر سنگ مرمر کے بارے میں تو 99% مجتہدین مانتے ہیں, جس میں آپ آئے خود اور کمیٹی بھی شامل ہے, کہ سنگ مرمر یقیناً وہ سنگ مرمر جس پر اوپر سے آپ کو ایسی پالش یا رنگ نہ چڑھا دیں کہ اس کی تہ نظر آئے, یعنی اگر آپ کھرچے ہیں تو باقاعدہ ایک تہ نظر آئے. اگر ایک پالش چڑھائی گئی ہے مگر اس طرح کی اس کا جز بن گئی کھرچنے سے وہ الگ نہیں ہوگی, تو وہ سنگ مرمر قدرتی مانا جائے. خیر سنگ مرمر کا فرش ہو, مثلاً بہت سی ہمارے یہاں کے مسجد اور امام باڑے ایسے ہیں کہ اس کا صحن سنگ مرمر کا بنا ہوا, تو سنگ مرمر کا اگر فرش ہے تو علماء اس میں تینوں چیزوں کی اجازت دیتے ہیں, یعنی اس پر سجدہ بھی ہو سکتا ہے بغیر کوئی اور چیز رکھے ہوئے, اس پر ہاتھ مار کے تیمم بھی ہو سکتا ہے, اور اس پر چلنے سے انسان کا پیر پاک بھی ہو سکتا ہے. سنگ مرمر کا فرش گویا اصلی فرش مانا گیا, جو قدرتی زمین کا فرش ہے وہ مانا گیا. اس کے بعد مسئلہ بچتا ہے سیمنٹ اور موزائک کا. تو یہ میں کیونکہ زمین کے علاوہ, یعنی نجاست کے علاوہ, سجدے اور تیمم کے مسئلے کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک جگہ یہ مسئلے جمع ہو جائے, اس لیے آج مجھے کم وقت محسوس ہو رہا. خیر طہارت کی حد تک آج سن لیجیے, باقی تفصیل میں اس مسئلے کو دوبارہ دہراؤں گا آئندہ دفعہ. اسی طرح سے سیمنٹ کے فرش میں آقا خود اس بات کے قائل ہیں کہ سیمنٹ درود بھیجے محمد والے محمد. میں اظہار تعصب پر معذرت کروں کہ انتہائی کوشش کے باوجود آج تقریر کا وقت ختم ہو گیا، مسائل کا وقت بڑھ گیا، لیکن یہ جو آخر کے مسائل تھے یہ فقہ سے اتنے متعلق نہیں تھے بلکہ ایک معلومات کا مسئلہ تھا کہ جو تقریر کے اندر بھی آ سکتا ہے، تو آپ یہی سمجھ لیجیے کہ یہ اسی کا جز تھا۔ بہرحال اب میں اسی موضوع کو مطلب پھر آپ کے ذہنوں میں یاد کرا دوں کہ جو پچھلے ہفتے بیان ہو رہا تھا کہ قرآن نے اللہ سے ذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر تمام انسانی ہے۔ اب یہ تین باتیں امام نے بتائی تھی، تیسری بات میں نے گزشتہ درس میں بیان کی۔ پہلی بات کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا کہ امام نے کہا کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو۔ کون پسند کرے گا کہ اس سے غیبت کی جائے؟ کون پسند کرے گا اس پر بہتان لگائے جائے؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا جائے؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی توہین کی جائے؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کے عیب بیان کیے جائیں؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ باتیں ہمیں بات ہو سکتا، پچھلے مہموں کے بعد آئندہ ہوگی، آج اتنا وقت نہیں ہے اور آپ الگ جائیں گے۔ سیمنٹ کا فرش، بشرط یہ کہ سیمنٹ پر اوپر سے کوئی مصنوعی رنگ نہ چڑھایا گیا۔ جیسے کراچی کے اکثر فٹ پاتھ ہیں، مثلاً اکثر فٹ پاتھ وہ ایسے ہیں کہ اس میں کچی مٹی نہیں ہے، لیکن جو فرش بنایا گیا ہے سیمنٹ وغیرہ اس کے اوپر چلنے سے کم آ گیا کوئی کے نزدیک تو آپ کا پیر اور آپ کے جوتے کا تلا پاک ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے گھر میں سیمنٹ کا فرش ہے اور اس کے اوپر رنگ نہیں چڑھایا گیا تو اس پر چلنے سے بھی انسان کا پیر اور انسان کا جوتے کا تلا پاک ہو جایا کرتا۔ لیکن آغا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ سیمنٹ پر چلنے سے پیر پاک نہیں ہوگا، احتیاط واجب۔ آغا خمینی کوئی صاحب اجازت دیتے، موزیق میں دونوں منع کرتے، تو سنگ مرمر میں دونوں کا فتویٰ ہے کہ اس پر چلنے سے پیر پاک ہے۔ موزیق میں دونوں کا فتویٰ ہے، فتویٰ تو نہیں، دونوں کی احتیاط واجب کہ اس پر چلنے سے پیر پاک نہیں، اور سیمنٹ کے بارے میں اگر کوئی کی اجازت ہے اگر کو میں نہیں منع کرتے۔ اس اعتبار سے اگر اس مسئلے کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو کسی کے گھر کے ٹوائلٹ میں اگر سنگ مرمر لگا ہوا ہے یا سنگ مرمر کے ٹائل لگے ہوئے ہیں یا سیمنٹ کا فرش ہے، یا اس ٹوائلٹ کے بعد جو تھوڑا سا راستہ ہے وہ سیمنٹ کا فرش ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کا حل ہو سکتا کہ عام طور پر بیت الخلاء میں جانے سے جو ایک احتمال نجاست آتا ہے کہ شاید ہمارا پیر، شاید وہ جوتا جو ہے وہ نجس، جس کی وجہ سے بعض گھروں میں جو بہت ہی مذہبی گھرانے احتیاط ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کے جوتے الگ ہوتے ہیں اور سر میں چلنے کے جوتے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ سے یہ احتیاط ممکن نہیں، تو وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ بیت الخلاء کے فرش پہ اگر نجاست ہے بھی اور وہ آپ کے پیر یا آپ کے جوتے پہ لگ بھی گئی، لیکن اگر سنگ مرمر یا سیمنٹ کا فرش آپ کو گھر میں مل گئے اور آپ اتنا چلے اس فرش کے اوپر کہ وہ جو نجاست لگی ہے وہ رگڑ کی وجہ سے ختم ہو، تو وہ آپ کا پیر اور آپ کا جوتا بالکل پاک ہو گیا، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد تک جاتے ہوئے اگر آپ کو راستے میں سیمنٹ کا اتنا فرش طے کرنا پڑ رہا کہ جس کی وجہ سے وہ جو نجاست آپ کے جوتے پر لگی ہے وہ نجاست دور ہو گئی، تو آپ اسی چپل کو پہن کے، جوتے کو پہن کے مسجد میں جا سکتے ہیں۔ وہ کراہیت اپنی جگہ کے جوتے پہن کے مسجد میں جانا مکروہ، لیکن وہ خیال نہیں کہ چونکہ نجاست لگی ہے اس لیے حرام ہو جائے گا۔ وقت بہت کم رہ گیا، اس لیے میں اس مسئلے کو مزید تشریح کے ساتھ آئندہ بیان کروں۔ اور سب سے اہم مسئلہ اس میں یہی کہ یہ پتا چل جائے کہ کون سا فرض ہمارے پیر کو پاک کر دیتا ہے، کون سا پاک نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے اس کو آئندہ بیان کرنا مناسب ہے۔ آج اگر جو وقت بہت کم رہ گیا اور مجھے اس کے بعد نماز جمعہ کے فوراً بعد ایک مجلس میں بھی جانا، بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، اس لیے آج میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ پچھلی دفعہ کا موضوع ابھی نامکمل ہے، وہ نامکمل رہے گا اس اعتبار سے کہ اس درد کا ایک طریقہ بن گیا، اس کی آج ہم کو پابندی کرنا ہے، جو مشکل سے ہمارے پاس 10-12 منٹ باقی بچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، درود بھیجیے محمد والے محمد۔ پندرہ شوال کی تاریخ ہے اور صحیح روایت کی بنیاد پر یہ ہمارے چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اگر جس شہادت امام کی تین تاریخیں معاشرے میں مشہور ہیں، 15 رجب اور 25 شوال، 25 کے بعد یعنی آج سے 10 دن بعد کی تاریخ ایران اور عراق میں زیادہ تر وہی تاریخ منائی جاتی ہے 25 شوال کی. لیکن جو محققین علماء کا نظریہ ان کی جو تحقیقات ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آج یعنی 15 شوال کی جو تاریخ ہے یہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ واقعہ امام کی شہادت کے بارے میں تو بہت مشہور ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کو منصور دبانقی نے ظاہر کیا تھا. مگر شہادت امام کے واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے آج امام کی زندگی کے ایسے حصے پہ روشنی ڈالنے کا ارادہ, یہ موضوع بڑا طویل ہے, وقت بہت کم ہے, لیکن صرف آپ کے ذہن میں اس چیز کو تازہ کر دینا. ہمارے چھٹے امام کے بارے میں یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ 12ویں امام کو چھوڑ کر باقی 13 معصوموں میں سب سے زیادہ عمر ہمارے چھٹے امام کی 65 سال کی عمر مبارک ہے. پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی عمر 63 سال ہوئی, چھٹے امام 65 سال عمر مبارک تھی, یعنی ان سے بھی 2 سال زیادہ معصومین میں. اب یہ اس وقت امام زمانہ کی عمر سب سے زیادہ ہو گئی, 255 ہجری سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر اس کے بعد قیامت تک. لیکن 12ویں امام کو نکالتا ایکسپٹ کرتے ہوئے ایگزمپٹ کرتے ہوئے باقی معصومین میں 13 معصوموں میں سب سے زیادہ مدت عمر ہمارے چھٹے امام کی تھی. اور چھٹے امام کی شخصیت ایک انتہائی اہم موڑ پہ واقع ہوئی تھی جب تاریخ اسلام میں بنو امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنو عباس کا عروج ہو رہا تھا. بنو عباس کی حکومت بھی چھٹے امام کے زمانے میں قائم ہوئی اور وہ حکومت مستحکم بھی چھٹے امام کے زمانے میں ہو گئی. بنو امیہ کی حکومت چھٹے امام کی جب امامت شروع ہوئی تو انتہائی مستحکم حکومت تھی. 114 ہجری میں 5ویں امام کی شہادت ہوئی تو 114 ہجری سے چھٹے امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا اور 147 یا 48 ہجری تک کی زمانہ امامت چلتا رہا تقریباً 32 سال. 15 شوال 148 ہجری منصور دوانے کا کیا ہوا زہر سبب بنا تھا امام کی شہادت. اور امام وہ آخری معصوم ہے, معصومین میں سے امام کو آخری معصوم ہے جو مدینے میں دفن ہوئے اور وہ آخری معصوم ہے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے. چھٹے امام کے بعد اس کے بعد جتنے بھی معصومین آئے ان میں سے کسی کو بھی مدینے میں رہنے کا موقع نہیں ملا. تو چھٹے امام نے بیک وقت یہ 4 چیزیں اپنی امامت کے زمانے میں دیکھی کہ بنو امیہ کی حکومت انتہائی طاقتور ہے. 114 ہجری تک بنو امیہ میں کوئی کمزوری نہیں آئی. بنو امیہ کی کمزوری 119 ہجری سے شروع ہوئی تو چھٹے امام کے زمانے میں بنو امیہ طاقتور ہے, اس کے بعد کمزور ہوتے. 132 ہجری میں بنو امیہ ختم ہو کے بنو عباس آئے, مگر شروع میں بنو عباس بہت کمزور تھے. اور پھر چھٹے امام نے یہ دیکھا کہ منصور کے آنے کے بعد بنو عباس طاقتور بھی ہو گئے. منصور بنو عباس کا دوسرا یا تیسرا حکمران ہے. تو یہ 4 دور, ایک خاندان کی طاقت, اس کے بعد اس کی کمزوری, دوسرے خاندان کی کمزوری اور اس کے بعد اس کی طاقت, یہ 4 زمانے امام نے دیکھے. اور چاروں زمانے ایسے تھے کہ بہت آسان تھا اس وقت کسی بھی آدمی کے لیے آگے بڑھ کر حکومت میں قبضہ کر لینا. تو خصوصیت کے ساتھ خاندان اہل بیت کے جس فرد کے لیے بہت آسان تھا. یہ آپ مسلسل سنتے رہتے کیونکہ میرے علم میں ہے کہ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں, اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان حالات میں جب چھٹے امام کا نام استعمال کیا جا رہا تھا اور حکومتیں انسان کے ہاتھ میں آ رہی تھیں, چھٹے امام کے لیے تو سب سے آسان ہے کہ وہ حکومت پہ قبضہ کرے. مگر چھٹے امام نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا, بلکہ یہاں تک تاریخ میں ہے کہ جب حکومت چل کے امام کے دروازے پہ آئی بس امام کو ایک ہاں کہنا ہے اور امام حاکم بن جائیں, تو اس وقت بھی چھٹے امام نے انکار کر دیا. بنو عباس, یہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ ایک نعرہ لگا کے خلافت پہ آئے تھے, رضا آل محمد, ہم آل محمد کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں ورنہ ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں, یہ تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا. مگر اس نعرے لگانے کے ساتھ ابو مسلم خراسانی نام کا ایک شخص ان کے ساتھ آ گیا تھا. بنو عباس کا جو پاور بیس تھا, جو بنو عباس کی سب سے بڑی طاقت تھی, وہ خراسان کا صوبہ تھا, خراسان کا صوبہ, اور وہاں کا ایک آدمی ابو مسلم خراسانی وہ بنو عباس کا ساتھ دیتا, جس کے نتیجے میں بنو عباس کامیاب ہو گئے. بنو امیہ کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کی حکومت اتنی پھیل گئی تھی کہ دار الخلافہ بہت دور پڑنے لگا تھا بہت سے سکون سے, مثلاً جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ یہی تو کہا جاتا ہوں کہ جہاں پہ طاقت کا مرکز ہے کیپیٹل وہاں سے صوبہ بہت دور واقع ہو گیا تھا. یہ بنو امیہ کے زمانے میں ہوا تھا. یہ خراسان, خراسان کسے کہتے ہیں؟ آج کا آدھا ایران, افغانستان اور مکران اور سندھ, یہ سارا علاقہ خراسان کہلاتا, جس پہ حکومت کی جا رہی ہے دمشق سے. دمشق جو ایشیا میں بالکل آخر میں, اتنا دور ہو گیا تھا یہ فاصلہ کہ بنو عباس کے لیے خراسان کے صوبے کو اپنا مرکز بنانا آسان ہو گیا. ابو مسلم خراسانی ان کے ساتھ ہے, جس کے نتیجے میں عباسیوں کو کامیابی ہو گئی. لیکن جب عباسی کامیابی کے قریب پہنچ گئے اور ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے کہ ان کے حاکم کے ہاتھ سے بیعت کی جائے, تو ابو مسلم خراسانی کے خیالات نے پلٹا کھایا. اس نے بجائے ابو العباس صفوا جو پہلا حکمران ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے خط لکھا جھنڈی امام دینا کہ فرزند رسول پورا صوبہ خراسان میری قیادت میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار, آپ آگے بڑھیے اور اس عہدے کو قبول کیجیے. یعنی بغیر کسی زحمت و محنت کے خلافت امام کے دروازے پہ آ رہی ہے. ابو مسلم خراسانی کا خط آیا اور امام شام کا وقت چراغ جل رہا, خط کو پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے چراغ کی لو میں اس خط کو ڈال دیتے ہیں. سارا خط جل کے راک ہو گیا. ابو مسلم خراسانی کا جو قاصد تھا اس نے کہا کہ بس یہ ہے تمہارے خط کا جواب, بس یہ جواب لے جا کے وہاں پہنچا. تو اب کوئی خاص وجہ تو ہوگی کہ معصوم نے نہ صرف یہ اس پاور اسٹرگل میں, اس اقتدار کی جد و جہد میں کوئی حصہ نہ لیا, بلکہ جب اقتدار امام کے دروازے پہ آ رہا ہے تب بھی امام اس کو ٹھکرا رہے ہیں. کوئی خاص وجہ اور سبب تو ہوگا کہ امام موقع دیکھنے کے باوجود اپنی حکومت کو قائم نہیں کر رہے. بس اسی کو اگر انسان سمجھ لے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ ولایت فقیہ کا جو مطلب آیت اللہ خمینی نے پیش کیا, ہمارے یہاں کے بعض لوگوں نے اس کو کتنا غلط سمجھا. خود آیت اللہ خمینی کی طویل زندگی یہ بتا رہی کہ مختلف ادوار میں مختلف طرز عمل اختیار کیا گیا جو معصومین کی زندگی کا طریقہ رہا, کہ ایسا بھی وقت آیا کہ خلافت دروازے پہ کھڑی ہے اور امام نے اس کو جلا کے راک کر دیا کہ ایسی حکومت ہم کو نہیں جانی. ایسا بھی وقت آیا کہ اس وقت تحریک کا چلانا آسان تھا, دونوں خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں آل محمد پناہ, مگر پھر بھی امام نے اس وقت حکومت نہیں چلائی. اور ایسا بھی وقت آیا کہ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو غم و غصے میں بھر کے اپنی جان دینے کے لیے گھر سے باہر آ جاتا, مگر امام اس وقت بھی خاموش رہے. یعنی اتنے مختلف طریقے ہمارے پاس آئے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکا دیتی. ایک لالچ, خلافت دروازے پہ کھڑی ہے اس وقت اچھے اچھے آدمیوں کو لالچ آ جاتا, امام نے اس کو ٹھکرا دیا. ایک ظلم, جھوٹی بھی دب کے کاٹ دیتی, اتنے مظالم کیے جائیں کہ پھر آدمی تلوار لے کے باہر نکلا. امام کے زمانے میں ہمارے سامنے اتنے مظالم آئے مگر امام پھر بھی خاموش رہے. اور ایک یہ کہ انسان کا ساتھ دینے کے لیے دنیا تیار بھی ہو جائے, موقع صحیح موقع, اس کے باوجود انسان اس کو ٹھکرا دے. چھٹے امام کو موقع بھی ملا, چھٹے امام کے سامنے خوف کا زمانہ بھی آیا, چھٹے امام کے سامنے لالچ کا مرحلہ بھی آیا, مگر ہر مرحلے پر امام نے حکومت کو ٹھکرا دیا. خوف کا زمانہ کون سا تھا؟ خوف کا زمانہ وہ تھا کہ جب منصور دوانقی نے بغداد شہر بنایا تو جتنے مظالم آپ پڑھتے ہیں کہ سادات کے خون کے گارے سے بغداد کو بنایا گیا, سادات کی ہڈیوں سے بغداد کی دیواروں کے پلر تعمیر کیے گئے, یہ کس امام کا زمانہ؟ سادات پہ یہ مظالم کس کے سامنے ہو رہے ہیں؟ کون امام یہ منظر دیکھ رہا کہ بغداد میں ایک وقت, مدینے میں ایک وقت آ گیا کہ سادات کے محلے میں کوئی مرد ہی باقی نہ رہا, صرف عورتیں ہی عورتیں رہ گئی, صرف چھٹے امام ہیں اور ساری عورتیں. تو یہ پورا جو محلہ بنی ہاشم خالی ہو گیا. یعنی حکمران کی فوج آتی تھی اور سب سر بھر کے لے جاتی تھی سادات سے, کس کے سامنے ہو رہا؟ چھٹے امام کی امامت ہے. بغداد کا شہر چھٹے امام کے زمانے تعمیر ہوا, امام اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور بالکل خاموش ہے. تو امام کا یہ طرز عمل بتا رہا کہ موقع اور محل کا خیال کرنا ولایت فقیہ کے لیے بھی انتہائی ضروری, ولایت فقیہ کے لیے بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے, کہاں پہ ہمیں صبر کرنا. تاریخ یہ بتاتی کہ وہ موقع بھی آ گیا کہ امام کو بدعا کرنا پڑی. امام کے نائب خاص مولا ابن خنیس, یہ وہی راوی کہ جن کی ایک روایت ہے ہمارے پاس جس کی بنا پر تمام علماء اس پہ عمل کرتے آ رہے, نوروز کے بارے میں صرف مولا ابن فیض کی روایت ہمارے پاس ہے جس کو علماء نے معتبر سمجھا. باقی نوروز کے بارے میں معصومین کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی معتبر روایت نہیں. جو اس کے نوروز بعض علماء نے لکھا, جو نوروز کا روزہ بعض علماء نے بیان کیا, جو نوروز کے اعمال بیان کیے گئے, اس کا سبب صرف ایک آدمی مولا ابن فیض, یعنی ایسی ان کی قابل احترام شخصیت ہے کہ ایک راوی کی روایت پہ اتنے سو سالوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا. یہ امام کے بڑے قریبی صحابی تھے, مگر ان کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی تھی اور سارے مدینے کے سامنے پھانسی دی گئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ زہر دے کے کسی کو شہید کر دینا, ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں کوئی مارا جائے مگر آنکھوں کے سامنے پکڑ کے کسی کو لایا جائے اور مظلومیت کے ساتھ پھانسی دی جائے. اس وقت انسان کی دیکھنے والوں کی کیا حالت ہوتی. مولا ابن قنیط کو اس حالت میں پھانسی دی گئی اور سارا مدینہ بے چین ہو گیا. مدینے میں سادات تو رہے ہی نہیں مگر ماننے والے تو ہیں, سارا مدینہ بے چین ہو گیا. اس کے باوجود امام بالکل خاموش ہے اور اتنا خاموش کہ غم اتنا ہے کہ ساری رات امام نے بد دعا کی. وہ ساری رات امام نے شب بیداری کی ہے جس صبح کو مولا ابن قنیط کو پھانسی دی. اس کے بعد کی جو رات آئی ساری رات امام نے شب بیداری کی اور بد دعا دی حاکم مدینہ, اور اس کے نتیجے میں صبح ہی کے وقت حاکم مدینہ جہنم داخل ہوا مگر امام گھر سے باہر نہ نکلے. اس اعتبار سے کہ امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت اسلامی قائم کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو دنیاوی حکومتوں کا, کہ ایک ہوتا ہے فطری طریقہ, ایک ہوتا ہے غیر فطری طریقہ. غیر فطری طریقہ یہ ہے کہ طاقت ہاتھ میں آنے کے بعد زبردستی ایک چیز مسلط کی جائے کہ تمہیں ماننا پڑے گا. اس صورت میں عقیدت مند سے عقیدت مند انسان بھی 6 مہینے کے بعد مخالف ہو جاتا. جیسا آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا ماحول کہ لوگ حزب مخالف کی اپوزیشن میں رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں.